سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے جی 27. آیت نمبر 27، آیت نمبر 28. آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. اللہ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات کے اندر اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹے ہیں، ایک دعویٰ تھا. اس دعویٰ کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا. کہتے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو مرضی ہم کرتے رہیں. اپنے بیٹوں کو کوئی جہنم میں آگ میں پھینکتا ہے؟ اپنے پیاروں کو کوئی سزا دیتا ہے؟ پھر کہا کرتے تھے اگر ہم پکڑے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن رہیں گے جہنم میں. اسی مدت، جس مدت اور جس مقدار میں ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بس اس کے بعد تو تم سارے جاؤ گے، ہم نکال لیے جائیں گے، جنت ہماری ہے، ہم جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. یہ دعوے تھے ان کے. جس کی وجہ سے ان کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ کسی اور کو اللہ کی جانب سے مقبولیت ملے، اور ہر سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود حسد اور بغض میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ محنت مسلسل ہوتی رہی مدینہ منورہ میں، لیکن یہ حسد کے مارے ان میں سے مشکل سے 10 افراد مسلمان ہوئے ہیں، بس باقی کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا ہے. آج کی پڑھی گئی آیت کے اندر اللہ پاک نے 2 باتیں سمجھائی ہیں. پہلے سمجھایا کہ دیکھو، بغیر اطاعت کے اور بغیر فرما برداری کے جذبے کے نسبی طور پر اگر تم ہوتے بھی بڑے مقرب اللہ کے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور فرمایا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا واقعہ ذکر ہے، اور دونوں نسبی تھے، لیکن ان میں جو اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، اللہ نے اسی کو مقبول فرمایا اپنے دربار میں. دوسرا جو تھا جو نافرمانی پر تلا ہوا تھا بس وہ ناکام و نامراد ہوا. ایک تو یہ فرمایا کہ تمہارے یہ دعویٰ کرنا اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو نسبی طور پر تعلق جو ہے اسی وقت مفید ہے جب اطاعت و فرما برداری ہو, اور اگر اطاعت و فرما برداری نہیں ہے تو پھر کام تمہارا صحیح نہیں ہے, یہ کوئی مفید نہیں ہوگی. اور دوسری بات سمجھائی کہ دیکھو تمہارے قلوب کے اندر جو حسد و بغض بھرا ہوا ہے, یاد رکھو اس دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ناحق ہوا اس کی بنیاد بھی یہ حسد ہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے, قاتل کو گناہ تو ہوگا ہی لیکن ایک قتل کا گناہ سب سے پہلے قاتل قابیل کی گردن پر بھی ہوگا, جتنے بھی قتل ہوں گے ناحق اس کی گردن پر بھی ہوگا. حسد کا یہ نقصان ہے اور حسد کا یہ انجام نکلتا ہے, یہ اللہ کے دربار سے راندے درگاہ ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں سمجھائیے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ آج کی آیات کے اندر آ رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی واضح دلیل بھی ہے کہ دیکھو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے, اس کے باوجود ہزاروں سال پہلے ہونے والا واقعہ بالکل 100% صحیح اور درست دنیا والوں کو سنا رہے ہیں. تم خود بتاؤ یہ کیسے معلوم ہوا؟ وحی کے ذریعے معلوم ہوا, جس کے اوپر وحی اللہ کی اترتی ہے وحی ہدایت وہ یقیناً نبی ہوتا ہے. یہ واقعہ سنانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی واضح دلیل ہے. واقعہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر نکاح کے متعلق یہ ضابطہ تھا کہ ایک پیٹ سے یعنی ایک مرتبہ میں جو بچے اور بچی پیدا ہوں, دوسری مرتبہ میں جو بچہ اور بچی پیدا ہو تو ان کا آپس میں ایک پیٹ والے کا دوسرے پیٹ والی سے نکاح یہ درست تھا. اور اللہ کی شان حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, مسلسل یہ ترتیب جاری رہی ہے. تو اس وقت کی شریعت اور اس وقت کا ضابطہ اللہ کی جانب سے یہ متعین تھا کہ ایک مرتبہ میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوئے ہیں نا جی, اور پھر بعد میں پھر بچہ اور بچی پیدا ہوئے تو ساتھ میں جو بچی پیدا ہوئی وہ سگی بہن تھی اس بھائی کی, اور جو دوسرے مرتبے میں جو بچی پیدا ہوئی وہ اس سے اس کا نکاح سے ہی ہو جاتا. ذہن میں آئی بات ہے؟ یہ ترتیب تھی اس دور میں. اللہ کی شان ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں بچہ اور بچی پیدا ہوئے تو دوسری مرتبہ میں پھر جب بچہ اور بچی پیدا ہوئے تو ایک لڑکے کا نام قابیل ہے ایک کا نام حابیل ہے. تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ شکل و شباہت میں زیادہ خوبصورت تھی بمقابلہ اس بچی کے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. اب جب نکاح کی باری آئی تو حابیل کے ساتھ جو بچی تھی اس کے ساتھ نکاح قابیل کا ہونا تھا, اور قابیل کے ساتھ جو بچی تھی اس کے ساتھ نکاح حابیل کا ہونا تھا ضابطے کے تحت اور اس وقت کی شریعت کے مطابق. لیکن وہ جو قابیل جو تھا وہ کہنے لگا نہیں, یہ میرے ساتھ جو میری بہن ہے میں تو اسی سے نکاح کروں گا, یہ زیادہ خوبصورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ اللہ کے حکم کو توڑے گا تو بغاوت کرے گا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. قابل جو تھا اس نے یہ ضد بازی دکھائی. اب حضرت آدم علیہ السلام نے معاملے کو سلجھانے کے لیے اور ان کے وحی کے ذریعے سے پتہ لگ چکا تھا کہ معاملہ اس طرح سلجھ سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں قابل و حابیل اللہ کے دربار میں کوئی نظر و نیاز قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس خوبصورت بچی سے شادی کر لے گا, جس کی نہیں ہوئی بس وہ غلطی پر ہے. دونوں نے قربانی پیش کی. اللہ کی شان, اس وقت میں یہ طریقہ تھا کہ کسی کی نظر, کسی کی نیاز, کسی کی قربانی عند اللہ مقبولیت کی دلیل یوں تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی یا اس نظر و نیاز کے مال کو جلا دیتی تھی. تو جس کی قربانی آسمانی آگ سے جل جائے وہ قبول ہو گئی, جس کی نہ جلے اس کی قبول نہیں ہوئی. اب دونوں نے قربانی پیش کی. اللہ کی شان, حابیل جو تھے نا, حابیل جو تھے ان کی قربانی قبول ہوئی کہ آسمان سے آگ آئے اور اس نے جلا دیا, اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کیونکہ غلطی پر تھا, ضد بازی پر تھا. اب حابیل کے خلاف قابیل کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی, میری نہیں قبول ہو گئی, میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, میں تو اس کو قتل کر دوں گا. چنانچہ اس نے قتل کر بھی دیا قابیل نے حابیل کو, اور پھر اللہ فرماتے ہیں پھر وہ قیامت تک کے لیے خسارہ والوں میں سے ہو گیا. یہ واقعہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر سنایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے, ضد بازی اور حسد میں انتہا کو یہ بنی اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں, ذرا ان کو یہ واقعہ سنائیے, ان کے دل کے اندر جو خمار ہے دماغ میں نسبی فخر کا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے بڑے پیارے اور برگزیدہ ہیں, اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, تو ان کو ذرا سمجھائیے کہ نسبی طور پر فخر اور اس طرح کا ذہن کے اندر خمار کا آ جانا اور یہ حسد اور بغض کے اندر جو چاہے مرضی کرتے رہنا, ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوا, کیا نتیجہ نکلا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے اسی طرح اللہ کے دربار سے ناکامی اور مردودیت لکھی جائے جیسا کہ قابیل کے لیے لکھی گئی. اس نسبت سے اللہ جل شانہ نے آج کی پڑھی گئی آیات میں اور اگلی آیات کے اندر حابیل و قابیل کا واقعہ سنایا ہے. بعض دفعہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ قاتل کون تھا, مقتول کون تھا, تو ذہن میں رکھنا چاہیے جو قابیل جو قاف سے ہے نا, قابیل وہ ہے قاتل, یہ نشانی ہے, اور حابیل جو ہے نا, حابیل ہا سے, وہ ہلاک ہونے والا ہے یعنی مقتول ہے, یہ ذہن میں بیٹھ جانا تو پھر معاملہ صاف ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ جل شانہ یہ واقعہ سنایا ہے, تو نتیجہ ترجمہ دیکھیں. فرمایا وَتْلُوا عَلَيْهِمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کے اوپر تلاوت کر کے سنائیے, نبأ ابنِ آدم, آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ, خبر ان کی, بالحق, حق کے ساتھ یعنی بالکل صحیح طور پر, اس قربا قربان, جب ان دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی. وہ نیاز کیا تھی؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے واقعی دمبا ذبح کیا تھا, بعضوں میں کچھ اور بھی, کوئی بھی چیز ہو, نظر نیاز مال جیسے بھی ہو. فتقبل من احدیہما, تو ان دونوں میں سے ایک کی جانب سے تو قبول کر لیا گیا, ولم یتقبل من الاخر, اور دوسرے کی جانب سے قبول نہیں کیا گیا. اور اس کی علامت یہی تھی کہ آسمان سے آگ آئی اور ایک کی قربانی کو اس نے جلا دیا اور دوسرے کی نہیں جلایا. قال, تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لأقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، قتل کر دوں گا۔ تو جواب دیا پہلے نے، قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ قبول کرتے ہیں تقوی والوں کی جانب سے۔ اور پھر وہ کہنے لگے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تم مجھے قتل کر دو، تو سنو، ما انا بباسط، نہیں ہوں میں پھیلانے والا، بڑھانے والا، یا دیا اپنا ہاتھ، الہی کا، تیری جانب، لأقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں، میں نے ایسا نہیں کرنا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، انی اريد، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان تبوا باسمی، کہ تو لوٹے میرے گناہ کو اور اپنے گناہ کو، باسمی کا لے کر کے تو لوٹے اللہ کے پاس، فتکون من اصحاب النار، سو تو ہو جائے من اصحاب النار، جہنمیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا، یہی بدلہ ہے۔ حاویل جو تھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ سن، تو جو کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اگر اس کام کے لیے میرے سامنے آئے گا قتل کرنے کے لیے، تو میں تجھے قتل کرنے کے در پہ نہیں ہوں گا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر مسئلہ ہے، اگرچہ ایسی شکل میں جب آدمی کو اپنا دفاع کرنے کے لیے دوسرے کے قتل کی نوبت آ جائے، تو اگرچہ ایسی صورت میں قتل کرنا صحیح ہے، دوسرے کو پتہ ہے کہ میں نہیں ماروں گا تو یہ مجھے مار دے گا، یہ مدافعانہ قتل اگر صرف نفسی جائز ہے، لیکن اپنے قتل کے بارے میں حق پر ہونے کے باوجود اپنا دفاع نہ کرنا اور قتل کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے تو مجھے مار دے، یہ شہادت کا اونچا درجہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر آ رہا ہے کہ باغیوں نے محاصرہ کر لیا ہے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تو فوجوں کو حکم دیتے، مقابلہ ہوتا، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی سرزمین خون سے رنگین ہو، ٹھیک ہے تم مجھے مار دو، انہوں نے مار بھی دیا، شہید بھی کر دیا، اسی وجہ سے شہید مظلوم ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ ایسی صورتحال میں مدافعانہ طور پر ایسے شخص کو جو قتل کے در پہ ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ قتل نہ کرے اور قتل ہو جائے تو اللہ کے نزدیک شہادت کا بہت ہی اعلیٰ مقام اس کو ملے گا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، تم لوگوں کو کہنے سے اسے نہ اتارنا، اس قمیص سے مراد یہی ہے خلافت کی قمیص، چنانچہ ایسا ہی کیا، حالانکہ لڑائی کر سکتے، اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کے در پہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ سنت اور طریقہ ہوا حضرت حابیل کا، کہ انہوں نے بھی صاف صاف کہا تھا کہ اے قابیل، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا نا تو میں تجھے نہیں قتل کروں گا، میں تجھ سے لڑائی نہیں کروں گا، میں تو چاہتا ہوں تو مجھے قتل کر دے، اپنا وبال اور میرا وبال سب لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے اور ناکام ہو جائے، اور ایسے ہی اللہ کے دربار میں ظالمین لوگوں کی جزا ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد قابیل کے ذہن کے اندر حضرت حابیل کو قتل کرنے کی بات کس طرح آئی، کیسے اس نے منصوبہ بنایا، اور قتل کرنے کے بعد کتنی ندامت و شرمندگی ہوئی، اور کس طرح پریشانیاں اٹھانی پڑی، اس کا تذکرہ آگے والی آیت کے اندر، جس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ جل شانہ نے جو واقعات سنائے ہیں اور اس سے جو عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے، خاص کر اس واقعے سے، کہ دیکھو نسبی شرافت اور نسبی قرابت جو ہے یہ بغیر اعمال صالحات کے اس قدر مؤثر نہیں ہوتی، اور دوسری بات جو سمجھائی ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بڑے سے بڑے گناہ پر انسان کو ابھار دیتی ہے، لہذا ان سے بچتے رہنا، کوشش کرنا کہ تمہارا قلب، تمہارا دل اس سے پاک ہو جائے، یہ عبرت و نصیحت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ میاں ان واقعات سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے ان پر، ان کو دل سے قبول کر کے اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔